السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات على محمد. اسلام اور جاہلیت کے عنوان سے مختلف گوشوں سے اپنے معروضات مختلف ڈائمینشن سے آپ کے ذہنوں کو بالخصوص اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں کو اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام اور جاہلیت میں کیا فرق ہے، دونوں کی اصل کیا ہے، اور انسان کی حیثیت ایک منزل آزمائش میں ہے، اس لیے کہ انسان کی ذات ان دونوں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، دونوں ہی اپنے حربے انسان کے اوپر آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو جب اس کائنات کی مرکزی مخلوق بنایا اور اس کو ارادہ و اختیار سے مبین کیا، اس کو لیس کیا، یہ اس کو ہتھیار دیے، اور اس زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنے صفات کا مظہر بنایا، تو پہلے ہی دن بات کو دلیل کے طور پر ثابت کرنے کے لیے کہ یہ خلافت انسان کو جو مل رہی ہے وہ لادی ہوئی نہیں ہے، امپوسٹ نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اس کے پاس کائنات کی کل مخلوق کے مقابلے میں علم زیادہ ہے. اگرچہ فرشتوں نے اپنے حساب سے اپنا استحقاق پیش کیا تھا اور وہ اتنا ہی سمجھ سکتے تھے اس وقت کی جو مخلوق ان کے ذہن میں تھی، یعنی انسان سے پہلے زمین پر جو لوگ آباد تھے ان کا انجام فرشتوں کی نگاہ میں تھا کہ ان لوگوں نے خوریزی کیا تھا، ان لوگوں نے فساد کیا تھا، قوم جن زمین کے اوپر آباد تھی. تو ماضی کے تجربے کو فرشتوں نے اپنے ذہن میں رکھا اور اپنی عبادتوں کو اپنے ذہن میں رکھا اور اپنے استحقاق کے لیے اپنے خالق کے سامنے اس عظیم منصب کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنا نام پیش کر دیا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے خوب سمجھ رہے تھے کہ منصب عظیم ہے، ورنہ وہ کبھی بھی عرش چھوڑ کے فرش پہ آنے کو تیار نہ ہوتے. اسی کی اعلان میں بہت صاف صاف ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب ارض کا نام اس میں آ گیا، زمین کا نام آ گیا، اور بات مجمل نہیں رہ گئی. اگر صرف یہ ہوتا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو ملک یہ سمجھ سکتا تھا کہ خلافت کی خلافت ملے گی اور قرب خداوندی بھی ملے گا, عرش بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا, مگر اس اعلان کے اندر چھپی ہوئی اس عظمت کو فرشتوں نے بھانپ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے قرب میں اور عرش میں رہنا اس عظمت کا حامل نہیں ہے, اتنے اختیارات نہیں مل سکتے جتنا عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کر کے فرش پہ جا کے اللہ کی نیابت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھا جائے. منصب کی گیرائی کو تو سمجھے ملک, اور اپنے حساب سے انہوں نے استحقاق بھی اپنا پیش کیا اور اعتراض بھی پیش کیا تاکہ ان کی درخواست مضبوط ہو جائے. یعنی کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو خوریزی کرتا ہو, جو فساد کرتا ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے اب تک یہی دیکھا تھا کہ قتال کی جو شکل ان کے سامنے آئی, مار پیٹ جو ان کے سامنے آئی, جو جھگڑا آیا, جو فساد آیا, اس میں اصلاح کا کوئی پہلو نہیں تھا, صرف مار پیٹ تھی, خون خرابہ تھا, جھگڑا تھا, فساد تھا, غصہ تھا. یعنی اس میں نہ تحمل تھا, نہ صبر تھا, نہ ایثار تھا, نہ عدل تھا, صرف مار پیٹ تھی. تو انہوں نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مثبت پہلو سامنے رکھا, ایک منفی پہلو سامنے رکھا. مثبت پہلو یہ رکھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو گویا جو زیادہ عبادت کرتا ہو اسے خلافت کا حق ہے. دوسری بات فرشتوں نے یہ کہی کہ جو خوریزی اور فساد کرتا ہو اسے خلافت کا حق نہیں ہے. بظاہر یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر بہت حسین اور بہت صحیح نظر آتی ہیں, اور وہ اپنے حساب سے اپنی عبادتوں کے علاوہ اور کچھ سوچ سکتے بھی نہیں تھے. اجمالی طور پر ان کا امتحان لے لیا گیا, مجھے پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے, اور وہ امتحان میں فیل ہوئے, اور امتحان علم کی بنیاد پر لیا گیا. تو گویا پہلے ہی دن یہ طے کروا دیا گیا کہ خلافت الہی علم کی بنیاد پر ہے, عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے. بعد میں دنیا نے اس کی تفصیلیں دیکھی اور اب سمجھنا تو آسان ہے اس بات کو, اس لیے کہ عبادت جاہل بھی کرتا ہے, عبادت عالم بھی کرتا ہے. علم کی قید اسی لیے لگائی گئی کہ جاہل کی عبادت میں وہ معرفت نہیں ہو سکتی جو عالم کی عبادت میں ہوتی ہے. یعنی اسلام عبادتوں کا طول نہیں دیکھتا, عبادتوں کی روح دیکھتا ہے. مولانا کائنات نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے جاگنے سے بہتر ہے. پوری عبادت کی روح کو سمیٹ دیا, شک میں رات بھر تہجد پڑھتے رہے اور اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں, جزا ملے گی یا نہیں, یا اللہ تک ہمارا عمل پہنچتا بھی ہے یا نہیں, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو عبادتوں کا طول تو ہو سکتا ہے لیکن علم کے بغیر اس میں شک ضرور آ جائے گا, اور جب علم ہوتا ہے تو آپ کی جذبہ ولا کے لیے جملہ حوالے کریں. اس وعدے کے ساتھ جو آپ وعدہ مجھ سے کریں گے وہ یہ کہ میں فضائل کا گوشہ ضرور پیش کروں گا, مگر بہت دیر تک نعرے برداشت نہیں کروں گا. اگر تحمل ہو تو فضائل سنیے, ورنہ مجھے خشک گفتگو بھی کرنا آتی ہے. اور دوسری دھول بھی اس میں ہے, اور اگر نعرے لگانا ہے تو بھائی 15 منٹ لگائیے, کم سے کم تو میں ایک نیند تو لے لوں. صلوات پڑھے محمد وال محمد. بس اگر اتنی یہ تمہید سمجھ میں آتی ہے تو میرے بچے اب سمجھ سکتے ہیں کہ طول لینتھ معنی نہیں رکھتی ہے, بلکہ اس کی اسپرٹ معنی رکھتی ہے. عبادتوں کے طولانی ہونے پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہے اس لیے اس منصب کے ہم مستحق ہیں. یعنی عمر زیادہ ہے تو عبادت زیادہ ہے, تو معاف فرمائیے گا, فرشتوں سے زیادہ عمر تو آپ کی نہیں ہے. اسی کہ آج کی ولادت سے پہلے اور خود ولادت کے وقت اور انتقال کے وقت اور ہر وقت دونوں کندھوں پر یہ فرشتے آپ کے قبضے ہیں, اور اگر فرشتوں کی عمر سمجھ میں نہ آتی ہو تو حوروں کی عمر تو سمجھ میں آئے گی, آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو چچا غالب سے پوچھئے. تو جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جنت نہیں جا پائیں گے تو خوشیا کے کہا انہوں نے کہ ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں. یہ کہاوت ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے, لاکھوں برس کی پورے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تون میں نہیں جایا جائے گا بلکہ روح کو دیکھا جائے گا عبادتوں کی. بس یہی راز ہے کہ اگر پورے یقین اور عقیدے اور خلوص کے ساتھ بظاہر وہ ایک ضربت ہوگی مگر سکلان کی عبادت تو بھاری ہو جائے گی. اس کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ جو عبادتوں کی طول میں یقین رکھتے ہیں اور خود طویل القامت شخصیت ہونے کے بعد کافی طولانی مدت کے بعد رسالت میں شک کر دیتے ہیں, یہ وہ حاصل نہیں کر سکتے کہ صاحب بس ایک تلوار, یہ ایک تلوار نہیں ہے بلکہ یہ کل ایمان کی تلوار ہے جو کل کفر پہ پڑ رہی ہے. تو اس کے طول کو نہ دیکھیے بلکہ اس کی روح کو دیکھیے, اس کے خلوص کو دیکھیے. تو جب ایک تلوار کا جواب ثقلین, اور ثقلین کا مطلب اس میں ملک ہے یا نہیں, ثقلین کسی ایسی چیز کو نہیں کہتے کہ جس کے باہر کہیں ملک رہتے ہو, تو ملک بھی اس میں آ گئے. تو جس کی ایک تلوار کل مخلوق کی عبادت سے افضل ہو, تو اگر عبادت کو بھی بنیاد بنا لیا جائے تب بھی یہی مستحق ہے خلافت کا. صلوات پڑھے محمد علی محمد. مگر اسی لیے عبادت کو بنیاد نہیں بنایا گیا کہ علم بنیاد ہے, اس لیے کہ علم کی بنیاد پر جو عبادت کی جائے گی وہ سمجھ کے عبادت کی جائے گی. مجھے اس موضوع پر بہت دیر تک آپ کو نہیں لے جانا ہے, مطلب جملہ کہہ کر کے علماء کی عظمت سامنے آ جائے. اور اکثر جو اس طرح ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ عالم سے ہم لوگ اپنا موازنہ کرنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم تو کندھا دیتے ہوئے کربلا تک گئے تھے, یہ کیوں نہیں گئے, کیا ان کو ثواب نہیں ملتا؟ تو ہر چیز میں برادری نہ کیجیے. ان کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے, یہ حدیث رسول ہے. علماء کے قلم کی روشنائی, اس لیے کہ شہید بس ایک موقع پر شہید ہوا اور چلا گیا, اور ان کے قلم کی روشنائی آگے پتہ نہیں کتنی دور تک لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے ہدایت کرے گی, اس لیے موازنہ نہیں ہو سکتا. ان کا تکیہ سے ٹیک لگا کے کسی مسئلے پر غور کرنا شہید راہ خدا کا اپنے خون میں غلطہ ہو کے تڑپنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ہے ٹیک لگا کے مسئلے کا جواب سوچنا. یہ کون ہے؟ ہمارے آپ کے بیچ کے عالم, جن کا ٹیک لگانا عبادت, جن کے قلم کی روشنائی عبادت. اسی لیے کہ علم کی بنیاد پر جو چیز استوار ہوگی اس میں شک کہیں سے نہیں ہوگا, اس میں یقین ہی یقین ہوگا. اور اسلام دین یقین ہے, اسلام دین شک نہیں ہے. اور بس یہی سے اسلام الگ ہو جاتا ہے جاہلیت سے, جہاں شک آ جائے وہاں جاہلیت ہے, جہاں یقین ہو وہاں اسلام ہے, جہاں عقل ہو وہاں اسلام ہے, جہاں قیاس ہو وہاں جاہلیت ہے. قیاس کے موجب اعظم حضرت ابلیس ہیں, انہوں نے بھی قیاس لگایا تھا کہ میں آگ کا بنا, یہ مٹی کے, مٹی دنیا کی ہے, دنیا کو اسے دنیا کہتے ہیں جس میں بنایت ہے یعنی تختی, یہ آگ کے بنے, آگ جب جلائیے گا تو بلندی کی طرف جائے گی, یعنی آگ میں علو پایا جاتا ہے بلندی پائی جاتی ہے, مٹی میں تختی پائی جاتی ہے. ظاہر کو دیکھا, اینالوجی یہ بنائی کہ چونکہ میں آگ کا بنا ہوں, آگ افضل ہے, مٹی مفضول ہے, افضل کبھی مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا, یعنی سجدے کا انکار کر کے ایک دروازہ کھولا کہ اگلے الہی پر ضرب کر دیا. اسی کہ جو میں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ افضل سجدہ کرے مفضول کو, اس کا مطلب کہ وہ عادل نہیں ہے. اگر بات صرف انکار کی ہوتی تو مزاج عدل پر اتنا بار نہ ہوتا, بلکہ چونکہ اس ایک انکار میں عدل کا انکار کر دیا تو ایک بات سامنے آ گئی کہ اصل میں یہ ابلیس ہے کہ جو اللہ کی صفات میں عدل کا قائل نہیں ہے. دوسری بات, علم کے مقابلے میں قیاس کے گھوڑے دوڑاتا ہے. اب تاریخ کے کسی دور میں بھی اگر کوئی صاحب قیاس سے پوری فقہ کو مرتب کرے تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کوئی پہلا اور بڑا کارنامہ وہ انجام نہیں دے رہے ہیں. اس کے موجود حضرت ابلیس ہیں اور وہ منہ بھی کھا چکے. اسی لیے جب فخر آدم نے ایک مرتبہ اس فرزند ابلیس کا امتحان لینا چاہا تو 11 سوالات کیے اور کہا کہ اس کے جواب دو. جب وہ جواب نہ دے سکے تو حضرت سے پوچھا کہ کیا یہاں قیاس کام نہیں کرتا؟ کہ حضرت قیاس کام نہیں کر رہا ہے تو نام نے یہی ڈانٹا کہ اب قیاس نہ کرنا. قیاس ابلیس نے کیا تھا, زیب نہیں دیتا. علم سے ہوتے ہوئے کبھی قیاس کام نہیں آ سکتا. کروات محمد محمد علی محمد. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ نے ان زیورات سے آراستہ کیا کہ اس کو ارادہ دیا, اختیار دیا, جس میں سب سے قیمتی چیز ہے کہ عقل دیا, تو اس عقل کا استعمال نہیں ہو پاتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا, بات کو نہیں سے آگے بڑھاؤں, کہ اس عقل کے کچھ حجابات ہیں, عقل پر کچھ پردے پڑ جاتے ہیں, جن میں سے پہلی چیز کا نام ہے انسان کے جذبات اور اس کے خواہشات. بسا اوقات خود آپ اپنی دنیا میں دیکھیے گا کہ بہت مذہبی آدمی ہے وہ, اور شیطان مذہبی آدمی کو مذہبی رخ سے بہکاتا ہے. دو دو دن میرے علم میں جاتی ہے, دو دو دن نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ چھینٹ پڑ گئی ہے, تیمم سے دل نہیں بھرتا. تو حضور والا, یہ آپ کے دل کی عبادت ہوئی, یعنی نماز بھی پڑھی تو اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے. جس چیز پر دل راضی ہو جائے اور جس چیز پر دل راضی ہو جائے, یہ دل کی اطاعت ہے, یہ خدا کی اطاعت نہیں. اس لیے کہ جس کی عبادت ہے وہ جتنی تکلیف شرعی جس وقت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ حقیقت میں نہ وضو کچھ ہے نہ تیمم ہے, اس کی روح ہے اطاعت. ہم کہیں کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, ہم کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو پڑھو, اور ہم کہیں کہ توڑ دو تو توڑ دو. مومن بننا بہت مشکل ہے. اس کی ایک مثال جو میرے بچے بھی سمجھ گئے, اس وقت انشاءاللہ ابھی 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 عصر ظہور فرمائے انشاءاللہ. اور ایک رنگین شربت سامنے رکھا اور مجھ سے کہے کہ اس کو پیو. اگر میں اس کو پینے میں جھجکوں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, کہیں الکحلک کوئی چیز تو نہیں ہے, اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں, یا تو انعام کو اتنا علم نہیں ہے جتنا مجھ کو, تو پھر انعام کیوں مانا؟ کسی کی یہ پنچایتی انعام ہے ہی نہیں, پہلے ہی طے کر لیا ہوتا. یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہوگی جو میں سمجھ رہا ہوں. اور یا پھر تیسری اور آخری بات یہ ہو سکتی ہے کہ حکم شراب بدل چکا ہوگا. جس خدا نے منع کیا تھا اسی نے اس کو جائز کر دیا ہوگا. یہ بات امام کو پہلے معلوم ہوگی یا معموم کو؟ اگر معموم کو معلوم ہے تو وہ امام کیسا؟ اسی کہ امام کا سیدھا رشتہ وہاں سے ہے. اس کا مطلب ذرا سا بھی اگر جھجک جائیں, چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں, دل میں ذرا سا بھی تصور آ جائے تو عقیدہ امامت جو ہے وہ ہل جائے گا. اور بغیر کسی شک کے اٹھا کے رتم غٹا غٹ پی جائے تو اس کا مطلب تو امام مانا. یعنی اطاعت اسے کہتے ہیں, مومن اسے کہتے ہیں کہ جو امام کے چشم و ابرو کو دیکھتا رہے, اپنی کہیں سے بھی خواہش یا جذبہ نہ شریک ہونے پائے. سخت منزل ہے, اس پر ہم کو ہم لوگوں کو اپنا اسسمنٹ کرنا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج ایک آئینہ آپ کے سامنے بناؤں اور اس میں ہم لوگ سب لوگ اپنی تصویر دیکھیں. اسی لیے آپ مجھ کو بھی کہیں گے تو مجھ کو برا لگے گا, اور میں آپ کو کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا, تو کوئی کسی کچھ نہ کہے. ایک آئینہ بنایا جائے اور اس میں اپنی تصویر دیکھ لی جائے, تب سمجھ میں آئے گا. اور پھر شاید اس شعر کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے کہ مومن تو بہت بڑی بات ہے. یہ شہادت جو ہے ان سب میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ابھی تو مسلمان ہونا بہت مشکل ہے, پھر اس کے آگے درجہ ہے مومن کا, اس کے آگے متقی کا. اللہ اکبر. اور وہ متقین کے امام ہیں اور مؤمنین کے امام ہیں. مسلمین کے امام ہونے پر کبھی فخر نہیں کیا. مؤمنین کا جو امیر ہو, جو متقین کا امیر ہو, تو کس قدر مشکل مسئلہ ہوئی کہ امام کے چشم و ابرو کو جو دیکھے. اسی لیے ایک شخص جو امام کو امام نہیں مان رہا تھا دل سے, ظاہر میں امام کا چاہنے والا شیعہ ہے, وہ آیا اور امام کے سامنے اس نے کہنا شروع کیا, مولانا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اور میں آپ کا شیعہ ہوں. مولانا نے کہا ہاں ٹھیک ہے, وہ بار بار یقین دلا رہا ہے, ہاں سنا آپ کا واقعہ رب کلام کے لیے. اتنے میں دور سے جو اصل شیعہ تھا, جب وہ آنے لگا ہارون مکی کے امام نے کہا کہ ہارون رب تنور میں کود جانا. تو یہ صاحب جو فرضی شیعیت کا دعویٰ کر رہے تھے, اب یہ گھبرائے کہ اب تو ہم کہہ چکے اور یہاں شیعہ ہونے مطلب ہوتے ہیں سیخ کباب. اب تو بات نکل چکی زبان سے, ان کی حالت خراب. باپ رے, بس اب میرا نمبر آنے والا ہے. اور وہ امام ہی کیا کہ جو دلوں کو مریض کرے, جو اخلاق کو پڑھ لیتا ہے. وہ سمجھ گیا جب کافی یہ پریشان ہو چکے اور وقت بھی گزر گیا اور گویا ان صاحب فرضی شیعہ کے حساب سے ہارون مکی کا خاتمہ بالخیر ہو چکا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ آؤ بھائی دیکھے ذرا اس کا کیا حال. ہاں بولا چلیے جلدی سے, مطلب تو گھبرائے بھی ہے. اب جو دیکھا تو آگ جو تھی وہ گلزار بنی ہوئی تھی اور ہارون بیچ میں بالکل شان ابراہیمی کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے تھے. تو امام نے کہا ایسے اگر شیعہ بن سکتے ہو تو پھر بولو ادھر مولا. تب میں گیا روایت کا سکھانی, اب میں کہوں کہ پھر مولا نے کہا ہوگا کہ وہ دروازہ کھلا ہے جا سکتے ہو. اتنی سخت منزل ہے, قدم قدم پر ہماری خواہشات ہم کو روک لیتی ہیں. عقل کہتی ہے کبھی, لیکن مشکل یہ ہے کہ عقل اکیلے ہدایت نہیں کر سکتی. اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ ہمارے یہاں کا فارمولا ہے کہ جو عقل کہتی ہے وہ شرع کہتی ہے, جو شرع کہتی ہے وہ عقل کہتی ہے. یعنی حسن و قبح, اچھائی اور برائی عقلی ہے نہ کہ شرعی. یعنی اس لیے نہیں کہ کہہ دیا اس لیے صحیح ہے, جی نہیں, عقل کی کسوٹی پر پرکھ کے آپ دیکھ لیجئے. اس لیے جو عقل کہے گی وہی شرع کہے گی. چنانچہ اسلام کے جتنے فرقے ہیں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ان کتابوں کو اٹھا لیجئے اور یہ شان لگا تو نہ آئے گی. پہلی ہی حدیث نہیں ہے کہ جو عقل سے شروع ہوتی ہے جس کی تذکرہ, العقل ما عبد به الرحمن, اللہ کی پہلی حدیث اصول کافی کی. عقل کی تعریف پوچھی گئی کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں, تو نام فرماتے ہیں العقل ما عبد به الرحمن, عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے. وقت تسے بدہ جنان, بڑا بڑا دلک لفظ ہے, جس کے ذریعے سے جنت کو عین کیا جائے, حاصل کیا جائے, خیرات میں نہیں ملتی, اقتصاد جنت کیا جائے. لازم ہو جانی چاہیے جنت میں لیجیے تاکہ وزن جنت بھی معلوم ہو سکے. اس لیے کہ اگر کسی کو آپ ابھی اگر ایک کلو سونا پیسہ مجھ کو دے دیں تو مجھ کو یقین نہیں آئے گا. کسی کی فریج ہمیں بغیر کسی محنت کے سوچوں کا پتہ نہیں اصلی ہے نقلی ہے, کیا چکر ہے, کہیں پھنسا نہ دے. اچھا اور اگر کچھ سمجھ میں آ بھی گیا تو پھر آنے پہنے آدھا کلو ان کو دیا تو اگر ان کو دیا دو دن میں خرچ کر دیا آپ نے پہلے بھی پوچھا مولانا کچھ بچا ان کا بات جو ارے ختم کر دیا آپ نے اصلی سونا آپ کو دیا تھا کسی کو فری میں ملا بس یہی آج ہمارے اسلام کا ہے ایک روپیہ جب خرچ کرتے دل بھر سوچتے رہتے کہ میرا نام آ جائے اعلان کیا جائے کہ آج حسن الحسن نے ایک روپیہ دیا ہے امام بارگاہ میں اور دن بھر گناہ کرتے اس کے بارے میں نہیں سوچتے یہ مزاج ہے انسان کا ایک روپیہ فقیر کو دے دیں گے تو بس کار خیر کیا ہے صاحب اندازہ لگایا آپ نے تو عقل کی پہچان جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جا سکے وہ بہل جنان جنت کا اقتصاد ہو اور اللہ کی رحمان کی عبادت ہو یعنی کل نچوڑ ہی عقل کا یہ ہے کہ وہ انسان کو آگ سے بچا لے اور جنت تک پہنچا دے لیکن ہمارے یہاں عقل کی تعریف ہی بدل گئی ہے جیسے سیاست کی تعریف بدل گئی ویسے عقل کی تعریف سب سے بڑے مکار کو چالاک کو وعدہ خلاف کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاس ہے پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ پڑھیں تو یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں یعنی جو سب سے بڑا جھوٹا ہو کیا پولیٹیشین ہے سب سے زیادہ جھوٹے وعدے کرے پولیٹیشین ہے بہت سر زبان ہو جبکہ سیاست دین کا جز ہے اور امام نے مقام فخر میں کہا ہے کہ ہم اس سے بڑا سیاس کوئی نہیں اس لیے یعنی یہ سیاست الہیہ ہے یہ سیاست بنی امیہ کی بات نہیں ہو رہی اس لیے امام سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس ہے وہ کیا ہے امام نے فرمایا کہ وہ نکرہ ہے وہ عقل نہیں ہے عقل سے ملتی جلتی شے ہے جس کو مکر کہتے ہیں جس کو فریب کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ مکروں و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین اگر تم اللہ سے مکاری کرو گے تو اللہ تمہارے مکر کا توڑ کر دے گا اس لیے اللہ کا مکر تو خیر کے لیے ہوا کرتا ہے صلوات کرے محمد علی محمد تو خواہشات اور جذبات عقل پر طاری ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز اپنے آبا و اجداد کی تقلید اندھی تقلید کیا ہمارے باپ غلط تھے ہم تو وہی کریں گے تو یہ حق صرف معصوم کو کہنے کا ہے ہو سکتا ہے ہمارے باپ غلط رہے ہو تو ان کے لیے ان کو چاہیے کہ استغفار کریں یہ تو دلیل نہیں ہے کہ ہمارے ابا یہ کرتے تھے لہذا یہ صحیح ہے یہی مسیحیوں نے مکہ بھی کہتے تھے کہ کیا ہمارے باپ دادا صاحب غلط تھے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے آج ایک آپ گئے آ گئے کہنے کے لیے یہی دلیل قرآن جی کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے ماں باپ غلط ہو سکتے تھے ان کے لیے تم دعا کرو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے لیے استغفار کرو ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری ہے وہی صحیح ہے باہر سے چاہے جتنی اچھی کوئی چیز سمجھائی جائے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے مگر اس قدر مرعوبیت ہے ہمارے یہاں کہ دینی معاملات میں جتنے ہم کٹر ہیں اس معاملے میں کہ اپنے باپ دادا کی رسموں کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ رہی ہو دنیوی معاملات میں اتنا ہی لبرل ہے کہ جو وقت کہہ دے صحیح ہے کبھی سوچتے ہی نہیں کہ غلط بھی ہے کہ نہیں سب بی بی سی نے کہا ہے یہ بی بی سی لیبر صادق ہے الہام ہوتا ہے بی بی سی پر میں تو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جھوٹ فیبریکیٹڈ نیوز بہکانے والی جو خبریں ہوتی ہیں جن میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اکثر ابھارا جاتا ہے مگر صاحب اس خبر یقین کے ساتھ میں بتاتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب میں ادھر ادھر صحیح کہہ رہا ہوں بی بی سی میں بول رہا ہوں اور ایک مومن نے کہا کہ اور میں بہاری انوار سے بول رہا ہوں ہاں کل ہی جاتے ہیں آپ کو ہضم کرنا پڑیں گی یہ ہے ہمیں مومن ہم کہہ رہے ہیں کہ جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے نہیں سمجھ میں آتا ان کا بی بی سی نے کہا ہے سمجھ میں آتا جیسے سائنس کی طرف سے میں ریڈیت تو سائنٹسٹ نے کہا ہے ساری بات مان لی جائے گی امریکہ نے یہ بات کہہ دی ہے یہ وہاں رائج ہے جتنی تہذیب ہے اس کو اپنا لینا یہ احساس کمتری اور یہی سب سے بڑی انگریزوں کی چال تھی کہ اپنا کلچر تم کو دے دیں گے, اپنی زبان تم کو دے دیں گے, اپنی تہذیب تم کو دے دیں گے, اپنا لباس تم کو دیں گے, اپنا علم تم کو دیں گے, اتنا معروف کر دیں گے ذہنی طور پر کہ اس کے بعد اگر سلو دیوی کے نام میں یہ کہا کیا کہا ہے تو عقیدتاً بلکہ مجبوراً اور رسماً بنا میں مجلس سے اب دس دن تو بھی اگر نہ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے. یہی ضرورت ہوئی, یہ مجلس تو کسٹم ہے, یہ کوئی ریچولس میں شمار ہوتا ہے, یہ کوئی شریعت کا تھرمیٹر ہے, یہ برتبہ حاضری دیتے تو یہ دوسرے کا بھی ہوتا ہے, ان کا صرف حاضری ہوتی ہے چرچ میں, ان کے مندر میں گھنٹہ بجتا ہے, ان کے چرچ میں حاضری ہوتی ہے, اس فرش پر حاضری کو معنی نہیں رکھتا. اگر تبدیلی آئی تو مقصد حسین پورا ہوا. سلام آپ کریں محمد علی محمد. حسینیت سے قریب کتنا ہوئے تو قربانی میں یہی نہیں ہے, اور یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بھارت دیوی کے رائدہ کہاں گئی. یہاں جو کچھ ہماری غفلت کے باوجود دین دکھائی دے رہا ہے اسی قربانی کا صدقہ ہے, ورنہ ہماری لاپرواہی تو کب کی گرگی رکھ چکی ہوتی اس کو. پھر آپ کا اعلان کہتا ہے کہ تم ہم کو بھول جاتے ہو اور غافل ہو ہماری طرف سے, اگر ہم اللہ نے ہو بھر کے لیے اپنی طرف سے تم پر سے ہٹا لے تو دنیا تم کو لوٹ لے آتی, انسٹ لے آتی اب تک. انعام ہر وقت توجہ رکھتے ہیں, کائنات ان کی وجہ سے قائم ہے. تو آب و اجداد کی اندھی تکلیف, اور تیسری چیز جو عقل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ کہ غیر سنجیدگی, یعنی عقائد میں غور نہ کرنا, صرف جذبات کی رو میں بہہ جانا. مطلب سنجیدگی سے اگر غور کیا جائے تو بہت سی باتیں ہم اپنے رسم رواج اپنے علاقے کی چیزوں کو بنان دین اپنا لیتے ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے. یہ پوری فہرست نہیں بیان کر سکتا, ٹھنڈے دماغ سے آپ خود کبھی غور فرمائیں گے تو آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے. مجھے ایک دن آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں, اب مجھے نہیں پتا جس میں کس کی دل شکنی ہونے جا رہی ہے, لیکن یہ حق ہے بیان کروں گا کہ آپ کے ممبر میں اس کو ادا کرنا. میں نے ہندوستان میں بھی دیکھا, مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہوتا ہے. تابوت کے سامنے ایک کشتی میں موم بتی اور اگربتی اور سب کو اس کی جھیلی دی جا رہی ہے اور سب اس کو یہ چوم رہے ہیں. یہ ہندو کلچر سے آرتی کی رسم بنانے کی کہاں سے آ گئی؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تابوت چوما جا سکتا ہے اس کا جواز ہے, علم چوما جا سکتا ہے اس کا جواز ہے شاعر اللہ میں سے, لیکن یہ موم بتی کا دھواں اگربتی کا دھواں. یاد رہے حضور نے فرمایا تھا کہ چیٹی کی چال سے بھی زیادہ نہیں رفتار سے شرک داخل ہوتا ہے, اور دشمن یہی میں دراریں ہوتی ہیں جہاں سے داخل ہوتا ہے. یہ کوئی دین نہیں ہوا. عقیدت کے اندر میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, عزاداری عبادت ہے یا نہیں ہے؟ پورے مجمع میں کسی نے مجھے رکھتے کہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے تو دنیا آئے کس لیے؟ ہے عبادت کے حدود ہوتے ہیں, نماز عبادت ہے, ہے. ہم ساؤت کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں نماز مانی جائے گی, بغیر وضو کے پڑھ لیں مانی جائے گی, ننگے ہو کے پڑھ لیں مانی جائے گی, انگریزن کریں مانی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت اسے کہتے ہیں جس میں کچھ شرائط ہو, کیونکہ وہ عبادت ہے. بے محابہ بے لگام بے سکام کو عبادت نہیں کہتے. خاص طور سے اسلام میں تو اسے بہت پابندی لگائی ہے. عبادت اسی وقت روزہ ہے جب شرائط کے ساتھ ہو, زکات اسی وقت زکات ہے جب شرائط شرائط کے ساتھ نکالی جائے, اپنی مرضی سے لاکھوں نکال دیے خنس نہیں کہلاتا. سال بھر اخراجات جائز کرنے کے بعد جو بچت ہے اس کا ایک بٹے پانچ ایک خاص تاریخ پر یہ ہوا خنس, باقی وہ سارے خیر ہے. لاکھوں دیجیے آپ خنس سے باقی رہ جائے گا. لاکھوں روپئے بیوی کے میک اپ پہ خرچ کر دیجیے اور مہر نہ ادا کریے, قرض باقی رہے گا. یہ وہ ہے جو اپنے صاحبان عقل کہتے ہیں. اس معاملے میں تو دیکھتا ہے عورت جیت گئی, مہر کا اس کا کلیم باقی 14,000 مہر نہیں دے پائے, بلکہ میں جملہ کہو کاش کے میرا لگ جائے, ساری مردانگی کی شان پہلی ہی رات کے مہر معاف کروا رہے ہیں. واہ بھائی واہ, کیا یہی مرد کی شان ہے؟ مرد کی شان یہ ہے کہ نام نفقہ اس کا واجب کیا گیا ہے آپ کے اوپر, یہ شان ہے. کسی اسٹیج میں بھی عورت کو اس کا خود اس کی کفالت اس کے کندھے پر نہیں ہے, کسی اسٹیج میں بھی. جب وہ بیٹی ہے تو باپ پر واجب, جب وہ بیوی ہے تو شوہر پر واجب, جب وہ بیوا ہے تو بیٹے پر واجب, اور جب کوئی نہ ہو تو اسٹیج پر واجب. کسی اسٹیج میں اب عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیوں نہیں اجازت ہے عورتیں مردوں سے برابر کندھے سے کندھا ملا کے آفس میں آنے کی, وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے نخرے بھی تو اس پہ اٹھائے گئے ہیں. ان مرد کمائے, آپ آرام سے گھر میں بیٹھی رہیے, یعنی آپ کو اس کی بڑی چھوٹ دی گئی ہے. کسی کو اپنی بیوی سے کھانا پکوانے کا حق نہیں ہے, اچھا لگے یا برا اسلام یہی ہے, اس لیے تو میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو. 12 بجے رات میں لوگ کہتے ہیں کہ میں تو 12 بجے رات میں گرم روٹی جب تک اس سے نہیں پکوا لیتا کھانا نہیں کھاتا, چلے گئے مرد ہو گئے. اسلام میں مرد اس بنیاد پر نہیں ہے. قرآن کہتا مرد وہ ہے رجال صدقی ما عہدتم, مرد وہ ہے جو وعدہ کرے اور پورا کرے, انہیں مرد کہتے ہیں. ورنہ جانوروں کی صفت میں آ جائیں گے, کیونکہ اس صفت کو مرد نہیں کہتے, وہ تو خالی جینڈر کا فرق ہے, اسے مردانگی نہیں کہتے. جو وعدہ کرے وہ پورا کرے, جو رحم کرے جس میں شجاعت پائی جاتی ہو, جس میں صبر پایا جاتا ہو, جو وعدے کو پورا کرے, جو بات کا دھنی ہو, یہ مردوں کے صفات ہے. ورنہ پھر اس کا مطلب خالی ابن غریب بہت بڑا مرد تھا سیف اللہ, یہ ڈیفینیشن نہیں ہے مرد کی. بات فرمائیے گا, بات کل خریدے ہمیں غور کرنا پڑے گا. اس میں اپنے ہم جذبات سے لے آتے ہیں, اپنی عقل سے لے آتے ہیں, یا اپنی آبا پرستی کو لے آتے ہیں, اور یا ہم غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں. یہ مانتے تو ہے مذہب پہ, لیکن شیطان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہبی آدمی کو مذہبی انداز سے بہکائے. جیسے وہ مجھ سے یہ کر ہی نہیں سکتا کبھی بھی, یعنی اس رخ سے مجھ کو نہیں بتا سکتا کہ آج چلو سے بنا حال. یہ جانتا ہے کہ کچھ ظاہری چیزیں بنی ہوئی ہے ہلیا, اس کے حساب سے جانا ہی نہیں ہے. اور ظاہر میں نے چاہے جتنا دل مسلے مگر میں نہیں جا پاؤں گا, تو مجھ سے کیسا بہتائے گا. میں لائف میں فلم لگی تھی دیار مدینہ, مجھ سے لوگوں نے خود آ کے زور دیا کہ اس کے اندر نجف یا شرف دکھایا گیا ہے. دیکھا اس نے مذہبی کو کس رخ سے بہتاتا ہے شیطان, یعنی نجف یا شرف دیکھنے کے لیے کہ نام پر اس نے بلایا بادشی کے جانے والے اس میں ہوئی ہے. تو میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں الحمدللہ کی تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ اچھا محسوبہ کی قبر نجف یا شرف کربلا دکھائے گا, لیکن ہاں ہاں تو سمجھے بھی اچھا تھے. جب اس کو کافی اقرار کروا لیا تو میں کہا ظاہر ہے تمہاری شیریت پر کچھ لیا تمہیں, کہ ہاں ارے کمال کر دی اسی بات سے کہہ رہے ہیں, سمجھے دیکھ لیں اس کو. تو میں کہا اس پردے پر آگ لگا دینا چاہیے, جس پر نوٹوریس کریکٹر دکھائے جا چکے ہو, تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ اس پہ غضب دکھایا جائے اور تم دیکھو. یہ شیطان بہکاتا ہے نظر, اور اگر فوٹو دیکھنے کا شوق ہے تو باقاعدہ اپنے سرحانے فریم کر کے لگوا لو, آپ کھلتے ہی تو نہیں دیکھتے. معلوم ہے نظر سے دلچسپی نہیں ہے, رنگ پہ رنگ رہے. یہ شیطان صاحب, شیطان صاحب کسی مولانا کو بہکائیں گے تو پھر ان کے حساب سے ان کے میدان میں کبھی خمس کے نام پر لطیفے سے بھی, لیکن بہرحال مشہور ہے کہ ایک آدمی نے پیسہ دیا خمس کا ایک مولوی کو اور کہا کہ یہ بھوکے اور ننگے کو دے دیجیے گا کچھ پیسہ, ہم اس کا نہیں کچھ پیسہ. اب وہ رقم اچھی تھی, جب شیطان نے ان کو سمجھایا کہ اس کا پیسہ ہوتا ہے ایسی بات دو گے, تب ان کے دماغ میں جس کو میرے سو کال اشتہار کہا جائے گا, اسے اشتہار نہیں کہتے, گھر آئے تمہارا بیگم کہاں ہوں, وہ اتفاق سے نہا رہی تھی. مجھے کھانا کھایا تم نے, کہا آپ کے انتظار میں بھی کھانا کہاں کھایا, کہا تو میری بھوکی ہے نا, کہا بلّہ. اور جب نہا رہی ہو تو پھر کھل گئی ہے تم مستحق ہو, قبول کیا تم نے صلوات پڑھ رہا ہے بس میں آپ کو منزل سے قریب کرتا ہوا کہ وہ تین چیزیں اس کی میری رکاوٹ میں تفصیل بھی نہیں جا سکتا, اس کی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں, خالی وقت کی بربادی ہوگی. یہ اس سے غور فرمائیں گے کہ ایک ہمارے خواہشات عقل کو مغلوب کر دیتے ہیں, دوسرے اندھی تکلیف, تیسری غیر سنجیدگی, سیریس ہو کر کے کسی بات پر نہیں غور کرتے اور عقیدہ کہتے بڑی بڑی بات میں لڑ جاتے ہیں کہ یہ عقیدت مطلب اس میں آپ بولیے گا نہیں. جب سمجھائیے کہ بھائی یہ غلط ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, جس امام کو آپ مانتے اسی کے امام کے احکام کے خلاف ہے, راضی نہیں ہوں گے اس پر, اس میں نہ بولیے گا. ہائیلی بولے ٹائم ہائیلی انفلمیبل ناٹ ٹو بی لوز سینٹیج, آگ لگ جائے گی اس کے اندر, پیٹرول سے بھری ٹنکی ہے, اس میں آپ بولے نہیں کہ آپ گئے نہیں, اپنے قاضی کا بولنا اپنے پاس رکھیے, آپ ہمارے ابا نہیں کرتے تھے کیا غلط تھے, یہی تو جوابات ملتے کئی پستوں چلا رہا ہے, آپ نئے آ پائے اپنے قاضی بتا رہے ہیں. تو اس میں غلط بندی سے قلم ہر چیز سے غلط نہیں ہے, اس میں افراط اور تفریق ہے. کچھ ہمارے گلابی وہابی بھی ہیں جو جھوک میں فیشن میں جیسے فیشن ہوتا ہے ہر چیز کو شور کا بدر کہنے لگے, وہ بھی غلط ہے. کچھ تفریق کی منزل میں سب جائے ہیں. اسلام دین میں اعتبار ہے افراط مستقیم, نہ اس طرح ہو بات نہ اس طرح ہو بات, بلکہ بیج کا راستہ ہے. اور اس کا منظر آپ کی جلدہ بلا کے لیے ایک واقعہ گہرا کر کے اور آگے بڑھ جاؤں, اس کی بہترین تفصیل صراط مستقیم کی غدیر میں دکھا دی گئی. جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بھی بلائے, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. جب ایک نقطے پر امت آ جائے تو پھر صراط مستقیم کی تفصیل ہو, یعنی یہ اعلان یہ بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اس ولایت کا اقرار نہ کر لے. اس لیے تم چاہو میری نبوت نامکمل ہے, اس لیے آیت کا لہجہ یہ ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَعَذَ اللَّهُ تَرِسَالَتَ, اگر یہ نہ کیا تو بہتر رسالت سے کوئی کام انجام نہ دیا. ویسے تم نے جب تک اقرار اس کی ولایت کا نہ کیا تو بولا کچھ نہ کیا. اور آج کا آخری ٹکڑا تو کچھ عجیب ہے, واللہ یہ اصلوں کا مدن ناس, میری اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجمع ناس ہے یا حاجی ہے. ارے ناس بہت ایسے ہی لفظ ہوا, عام آدمی تم کو اللہ لوگوں کے سر سے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آر میں یا وہ صحابی ہے یا صحابیہ یا حاجی یا حجم. اور 120,000 کا مجمعہ بتایا گیا, 200 جزید علماء اہل سنت نے اقرار کیا ہے, حدیث غدیر کو دہرایا ہے. ان کو لوگ کہاں جا رہا ہے, اس کا مطلب تو اس بات پر کبھی اعتبار نہ کیجیے کہ کون کیا ہے. واللہ یعصمک کا من الناس, اللہ تم کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب اس دیش میں کچھ شریر بھی ہے. طلبا کہیں محمد و آل محمد. بس یہی ضرورت تھی کہ عقل دینے کے بعد بھی چونکہ عقل پر اتنے حجابات پڑ جاتے ہیں اور اکیلی عقل رہنمائی نہ کر پاتی اور منزل تک نہ پہنچا پاتی, تو اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اس نے وحی کا سلسلہ شروع کیا, ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کا مضبوط اہتمام کہ اگر شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں دہنے سے بہکاؤں گا, میں بائیں سے بہکاؤں گا, میں ہر طرف سے انسان کو آ کر کے بہکاؤں گا, اس کے سامنے بیٹھ جاؤں گا, اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا, تو قدرت نے بھی کہا کہ بس تمہارا جتنا اختیار تھا تم نے بیان کر دیا کہ تم آگے سے آؤ گے بہکاؤ گے, تم پیچھے سے بہکاؤ گے, تم دہنے سے بہکاؤ گے, تم دائیں سے بہکاؤ گے, تو یاد رہے ہدایت پھر ہمارے اوپر سے آئے گی, تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی. اور اتنی ہی سخت منزل ہے کہ اس لیے آزمائش کے لیے ویس بدل بدل کے وہ آتا رہا, یعنی وہی جیسی نعمت ملنے کے بعد بھی اگر صحیح فیصلہ انسان کا نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بس بہت اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, انشاءاللہ باقی آپ خدمت میں کل عرض کروں گا کہ وہی اگر نہ آتی تب بھی عقل کے ذریعے انسان کو چاہیے تھا کہ راہ ہدایت کو کا پتہ لگاتا, اس لیے کہ عقلی طور پر اتنی دلیلیں اس کے سامنے تھیں جو بلا وجہ قرآن میں ذکر نہیں ہے, کہ زمین کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو اور سورج کو دیکھو, اپنے اندر کی کائنات کو دیکھو, اپنے باہر کی کائنات کو دیکھو, یہ اتنے مشاہدات کی طرف, اتنے تجربات کی طرف, اتنے اللہ کی آیتوں کی طرف جو انسان کو متوجہ کیا گیا, یہ بلا وجہ نہیں, لیکن یہ اس کا کرم تھا کہ وہ جانتا تھا کہ تم پوری حیات بھر تلاش کرتے رہ جاتے مگر عقل کی یہ نارسائی ہے, اس لیے کہ عقل کے چراغ کو گل کرنے کے لیے دو پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں, ایک خواہشات کا ہے ایک غضب کا ہے. یاد رہے کہ یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں, یہ ہمیشہ عقل کے چراغ کو بجھا دیا کرتی ہے. اب ایک سوال یہاں پر میرے نوجوان کر سکتے ہیں کہ اگر ساری بنیاد انسان کی افضلیت کی عقل ہی کی بنیاد پر ہے, اور جن قوموں نے کہ یہاں مادی ترقیاں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں ان کو آپ جاہلیت کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو اسلام کہہ رہے ہیں, جبکہ عام طور پر مسلمان جو ہے وہ پسماندہ ہے, اور ترقیاں سب دکھائی دے رہی ہیں ان لوگوں کے یہاں جو اسلام کو نہیں مانتے. قوموں کا تذکرہ بلا وجہ نہیں کیا, سارا گول نہیں ہے. قوم عاد و ثمود کا تذکرہ یہاں پر قرآن میں ہو نہیں ہے. ارم ذات العماد اپنے وقت کی وہ قوم اس قدر سمجھدار تھی کہ مضبوط ستون بناتی تھی, مضبوط مکان بناتی تھی, بڑے بڑے ان کے پاس لشکر تھے, پہاڑوں کو کاٹ کر کے محل بناتے تھے, ان کے اقتصاد بہت اچھا تھا, وہ شجاعت سے بہت آگے تھے, مگر اس کے باوجود ان کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ جاہلیت میں مبتلا تھے. کیوں؟ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ دیا, یعنی قرآن نے ایک فارمولا بنا دیا کہ چاہے وہ ماضی کی قومیں ہوں چاہے وہ مستقبل کی قومیں ہوں, مادی ترقی سے پیمانہ نہیں بنایا جائے گا, اصل میں اللہ کی ہدایت سے رشتہ اگر جڑ جاتا ہے تو پسماندہ ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ مسلم ہے, اور ترقی کرنے کے بعد بھی وہ بندہ مسلم نہیں ہے, وہ بندہ طاغوت ہے, وہ بندہ خواہشات ہے, وہ اپنے نفس کا بندہ ہے. اس لیے کہ عقل مادی ترقیوں کے لیے کبھی ٹکراتی ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو اور موقع دیتی ہے, کیونکہ وہ یہ جانتی ہے, یعنی عقل کو ساری ضد انسان کو اس وقت ورگلانے میں استعمال ہوتی ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے. جب جب وہ مادی ترقی کی طرف جاتا ہے عقل کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, بلکہ انسان کی گمراہی میں مادی ترقی تو معاون ہے, مددگار ہے, وہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ جتنی زیادہ مادی ترقی ہوتی چلی جائے گی. آپ پوری اس وقت کی انسانیت کا اگر تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قومیں جو اقتصادی طور پر جتنی زیادہ مضبوط ہے, معاشی طور پر مضبوط ہے, سیاسی طور پر مضبوط ہے, اتنا ہی وہ اللہ سے ان کا رشتہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے, بلکہ وہ خود اپنے کو خدائی کی جگہ پہ لا کے رکھ دیتے ہیں. قوموں کی قسمت کے فیصلے وہ کر رہے ہیں, خدا سے پوچھ کے نہیں. اب وہ ڈیفینیشن بنائیں گے کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, اب وہ بتائیں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اب وہ بتائیں گے کہ کس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے اور کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے, اب وہ یہ بتائیں گے کہ ہم آپ کے جب چاہیں گے آ سکتے ہیں اور آپ کے اپنے بھی چھان بین کر لیں گے. یعنی خدا کی جگہ پر لا کے انہوں نے اپنے کو رکھ دیا ہے, جیسے کل فرعون اپنے کو انا ربکم الاعلا کہتا تھا, ویسے آج کا یہ فرعون الہ کی جگہ پہ لا کے آپ نے اسے لا کے رکھ دیا ہے. بس میں نے آپ کی محنت کو تمام کیا, ان تمام باتوں کو اگر آپ سمیٹ کے دیکھیے تو جیسے کل تمام قوتیں یکجا ہو گئی تھی الہ کے مقابلے میں اور اسلام کو پسپا کرنے کے لیے, وہ خالی بظاہر مسلمانوں سے نہیں اس وقت جنگ لڑی کربلا کی, اس میں یہودی کمک شامل ہے, اس میں عیسائی کمک شامل ہے, یزید کا نہوال, یزید کی ماں میسونہ عیسائی, ایک صحرائی عورت, یعنی اس یزید کے نہوال کے ذریعے سے عیسائیت کو داخلہ ملا, ادھر سے یہودیت کی کمک, ادھر سے پرانے شہدائے بدر کو مقتولین بدر کو یاد کرنا اس بات کی علامت کہ وہ کفر بھی باقی, وہ شرک بھی باقی, یہودیت بھی عیسائیت بھی, اور منافقت سے سر چڑھ کے بول ہو رہی تھی. یعنی جب ساری طاقتیں یکجا ہو گئی ایک حسین کے مقابلے پر, اس لیے کہ جب حسین بھی اکیلے نہیں آئے, بلکہ شب جمعہ آپ نے بھی زیارت پڑھی، پھر آدم کے وارث بن کے کربلا میں آئے، نوح کے وارث بن کے آئے، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ و محمد کے وارث بن کر کے آئے، یعنی پورا اسلام سمجھ کے کربلا میں حسین کی شکل میں آیا، جس میں شاعر کہتا ہے کہ اسلام ہی سائنس میں گرامی حسین ہے. جتنی قسم کی جہالتیں تھیں وہ سب سمٹ کے یزید کی شکل میں کربلا میں آئی، اور جتنے قسم کی بھی نور ہو سکتے تھے، ہدایتیں ہو سکتی تھیں، یعنی جو اصل اسلام تھا اس کی روح جب پروان چڑھی تو وہ حسین کی شکل میں آ گئی اور وہ کربلا میں آ گئی. بس میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا اور میں نے آپ کو آمادہ بگلیا کرنے کے لیے اتنی سی ایک تمہید بیان کی، ورنہ آج کی شب ہم لوگوں نے حساب سے تعین کیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم کربلا کے ہر شہید پر رو سکیں. میں خاص خاص شہداء کے لیے تاریخیں معین کی ہوں، بولے آپ بتائیے اگر 72 ہی کی گنتی کو صحیح مان لیا جائے تو کم سے کم پھر 72 دن کی تو ازا ہونا چاہیے، ایک ہی ایک دن رو لیا جائے. مگر آپ کے کاروبار حیات میں کوئی زیادہ اڑچن اور اڑدا نہ آئے، اس لیے کرم ہم لوگوں کا کہ معصومین نے بھی ان تاریخوں کو سمیٹ کر کے آپ کے سامنے عشر محرم کی شکل میں پیش کیا تاکہ آپ کچھ حق ادا کر سکیں، اس لیے کہ مقصد خلقت بھی یہی ہے. عام مقصد اللہ کی عبادت، لیکن آپ کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے، بحیثیت انسان کے اور بحیثیت بندے سے اللہ کی عبادت، مگر اس میں سے آپ کو الگ کیا گیا ہے اس لیے کہ آپ وعدہ معصومہ ہیں. جس وقت معصومہ نے پوچھا تھا تو رسول نے یہی تسلی دی تھی، اس لیے کہ ایک دفیاری ماں اس سے زیادہ تڑپ کے اور کیا سوال کر سکتی ہے، بڑا جذباتی سوال تھا. معصومہ نے یہ نہیں پوچھا کہ نانا جان روضہ بنے گا، قبہ بنے گا، مقبرہ بنے گا، اس سے کوئی دلچسپی معصومہ پہ نہیں. اس ایک ماں کو بس جو خواہش تھی تو پوری خواہش کو سمیٹ کے بس ایک جملہ کہا کہ بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میں اس لال پہ روئے گا کون؟ تو بس جیسے ہی رسول نے یہ وعدہ کیا تو معصومہ مطمئن ہو گئی کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا. یہ وہ سچا رسول جس کے کہنے سے قرآن کو سچ مانا جاتا ہے، احادیث کو سچ مانا جاتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. اور آج دنیا دیکھ لے کہ 1400 برس پہلے جو وعدہ کیا تھا، قوم پیدا کی گئی یا نہیں پیدا کی گئی؟ یہ تو ہم مرثیہ پڑھتے ہیں اپنے کردار کا کہ ایسا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس کائنات میں تمام اقوام کے مقابلے میں ہم وہ ہیں جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا. بی ہم آپ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہے، مگر آپ کے بابا نے جو وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کو اپنی وشاس در نبھا رہے ہیں. ہم رات کو رات سمجھتے ہیں، نہ دن کو دن سمجھتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے ان آپ کے نام پر لٹا دیتے ہیں. وہ ان بچوں کے جذبوں کو دیکھیے، ان زبانوں کے جذبے کو دیکھیے، جو کہیں اور جا سکتے تھے اس وقت دنیا کی رہنائیاں ان کے سامنے بکھری ہے، مادی ترقیاں ان کو اپنے کھینچ رہی ہے، جاہلیت ان کو اپنے مختلف چینل سے کھینچ رہی ہے، مگر خوش نصیب ہے یہ کہ سب طرف سے منہ موڑ کے اس فرش پہ آئے ہیں. کہ عجب نہیں کہ آواز آئے اے بے خبر، میں نے پہلے ہی سے قدر کی ہے اور ایک جملہ کہا تھا طوبا لکم یا عبائی، اے میرے چاہنے والے تم کو مبارک ہو. اجر قبل اللہ جب آپ آمادہ ہو، اس لیے تاریخیں ہمارے یہاں متعین ہے. آج کی تاریخ منسوخ کی گئی ہے، آج کی شب اس زینت کے فرزندوں کے لیے کہ جو اپنے لال پر روئی نہیں. پسے پردہ میری مائیں اور بہنیں اس بات کو زیادہ سمجھ سکتی ہیں، اس لیے کہ ہر ماں کا سب سے قوی رشتہ اپنی اولاد سے باپ کے مقابلے میں بہت مضبوط باؤنس ہوتے ہیں. یعنی یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. پردیش میں کسی بچے پر کی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے ماں پریشان ہو جاتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ لگتا ہے میرا لال اس وقت کہیں مصیبت میں ہے، نوالا دکھنے لگتا ہے. ہمارے طرح طرح کی باتیں، لیکن یہ سائنس سے بھی اب ثابت ہوا کہ ٹیلیپیتھی سب سے پہلے ماں کو بتا دیتی ہے، مگر قوانین فطرت کو نظر انداز کر دے جو اور اپنے لال کے اوپر لڑ رہے ہیں. بیوی ہم نے اسی لیے در سے آگاہ بچھایا کہ آپ اپنے لال پر نہ رو سکی تو ہمارے ناشیوں کو قبول فرمائیے. مقاصد بتاتے ہیں
تو جب میدان کارزار گرم ہو گیا اور یہ بچے مدینے سے جناب عبداللہ کی فرمائش پر جناب زینب کے ساتھ ساتھ چلے ہیں, پورے راستے مشاہدہ کرتے رہے اپنے ماموں کی مظلومیت کا, ان خطبوں کو سنتے رہے, انصار کی قلت کو دیکھتے رہے, ہتھیاروں کی قلت کو دیکھتے رہے, آتش کو دیکھا, پانی بند ہے, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں, مگر ان کے گھر کی یہ تہذیب ہے کہ بزرگوں کے آگے کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرتے, سبقت نہیں لے جاتے, کبھی عباس کو دیکھتے ہیں, کبھی علی اکبر کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بزرگ ہیں. جب یہ برداشت کر رہے ہیں تو ان بچوں نے برداشت کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی اور ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بچے کو کل جو قربانی کا دن ہے اس کے لیے تیار کرنے لگی. اب جو جناب زینب نے اپنے بچوں کو بلا کے مطلب کہا, جانتے ہو کل کا دن کیا ہے, کل قربانی کا دن ہے, اتنا جوش اور ولولہ دلایا کہ کل تمہاری غیرت کا امتحان ہے, کل تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو, کل تم کو میرے دودھ کا ثبوت دینا ہے. تو اب یہ خیمے کے اندر کی روایت ہے جو میں کسی روایت کی بنیاد پر تو بیان نہیں کر سکتا, اب میرے جذبات یہاں سے کہتے ہیں اور میں نے اس کا حضاکرین سے جتنا سنا ہے اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ جب جناب زینب نے بچوں کا ولولہ بڑھایا اور ان کی شجاعت کو ثاقل کیا تو بچے نے آسینے کو اڑ کیا, کہا نجائز صبح کو ہونے دیجیے, کیا آپ چاہتی ہو کہ راتوں میں حملہ کر دے, کسی طریقے سے بچوں نے رات کاٹی, صبح ہوئی انتظار میں ہے کہ اجازت مل جائے, ہر ادب سے ادب جوڑے, مامو جان کا اشارہ ہو اگر جہاد ہو. شاید میں نے کبھی عرض کیا تھا, میں پھر چاہتا ہوں اس کو دہراؤں, میں نے کتاب میں نقشہ پڑھا کہ فرات کے اوپر پہرے ہی بٹھائے گئے تھے کہ خود بخود میدان میں پہنچتی, فرات کے اس طرف پہنچتی کہ پانی نہ لینے پائے, فرات کے پل کے اوپر پہرا تھا, پل سے اتر کر کے پہرا تھا, اس کے بعد پھر پہنچتی کہ کافی دور پر کسرے ساتھ کے خیام تھے جس کے اندر وہ لیٹا ہوا آرام کر رہا تھا. ان بچوں کی جلد لہذا فرمائیے, یہ بھوکے اور پیاسے بچے, خود حمید کہتا ہے کہ ایسا جہاد دیکھنے میں نہیں مل پایا, ان لوگوں نے بدر کے میدان کی فوج سے مقابلہ کیا, ان کو کاٹا, فرات کے اوپر جو پہرا تھا ان سے تعرض کیا, ان کو قتل کیا, پل پر جو سپاہی تھے ان کو قتل کیا, پل سے اتر کے ان سپاہیوں کو قتل کیا, یہاں تک کہ پچھڑے ساتھ کے خیمے میں جا کے میدا چھو دیا اور کہا اے نامرد کہاں اندر بیٹھا ہے, جا اور نکل کے آ تو تجھے بتائے کہ کیسے حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہوتے ہیں پچھڑے ساتھ مقابلہ نہ کر سکا, دشمنوں نے گھیر لیا, اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا کہ ہیلے اور بہانے سے قتل کیا, عرب کی غیرت کو کیا ہو گیا تھا, سورماؤں کی غیرت کو کیا ہو گیا تھا, ان کی مردانگی کو کیا ہو گیا, بچوں کو گھیرا گیا, دھوکا دے کے مارا گیا, اب جو گھوڑے سے گرے نانو کو پکارا, حسین دوڑے زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا, دارے لاحا قبول کر لینا, جب ایک واقعہ زحمت تمام کر دے, زینب نے ضبط کیا بچوں کی لاش سے گریا نہیں کیا, کہیں نہیں ملتا مقاتل میں, اب یہ کہ زندان میں جب سب کے لاشیں واپس آئے تو سب نے لپک لپک کے وارثوں نے اپنے لاشیں اٹھائے, دو سر ایسے تھے کہ وہ رکھے رہ گئے, کوئی اٹھانے والا نہ تھا, پوچھنے والے نے پوچھا ارے کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے, زینب بتائیے نہ کہو, ارے میں بکیاری مائیں کی اپنے بھیا دے رہے یا بچوں دے رہے, مگر پھر بھی گریا نہ کیا, ضبط کیے ہوئے اب جو مدینے واپس آئے تو گھر کی گولی نے جارو اٹھایا, گھر کو صاف کرنا شروع کیا, جناب عبداللہ باہر نکلے, کہو ضعیفہ ارے تو کون ہے, اس گھر میں جھاڑو نہیں ہوتی, میری درجہ پردیش میں, میرا امام پردیش میں, میرے بچے پردیش میں, نہ یہاں جھاڑو ہے, نہ صفائی ہے, نہ زینت ہے, جو زینب طرف آئین کے لاگے زمانہ پہچانا، عبداللہ کو یہ پہچانا نہیں، ارے میں زینب ہوں، عبداللہ نے امامہ پہ کہا دن سے فاطمہ یہ کیا حال، کسی طریقے سے بی بی کو پکڑا کے اندر لائے، دس اولاد والے آخری پکڑا سوچتا ہوا روتے رہنا، اب جو زینب آگے بڑھی دو گستاخ دو تکیے الٹ کیا، عبداللہ جس پر الٹ دو، نہ زندہ ہے نہ محمد زندہ ہے، بلیا پہ بار کے آئے ہوں
تو عالم